وقال هذا حديث لا تعرفه إلا من هذا الوجه وفي المصاب صححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت متعین فرمائی اس سبزی کی وجہ سے جو میں چونا کرتا تھا. ایک سبزی جس کو حمزہ کہتے ہیں عربی کے اندر, اس سبزی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ چونا کرتے تھے تو اس پر سے ان کی کنیت بنا دی ابو حمزہ. معلوم ہوا کہ کوئی آدمی کو کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے تو اس بنیاد کے اوپر بھی اس کی کنیت بنائی جا سکتی ہے. جیسے کہ کوئی آدمی بکثرت فرائی چکن کھاتا ہو تو ابو دجاجا اس کا نام رکھ دو, آپ رکھ سکتے ہیں اس طرح کنیت. جی.
عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح, رواه الترمذي رحمه الله.
ام المؤمنين حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے. عام متن برے نام کی ضد ہے اچھا نام, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو اچھے نام سے بدل دیا کرتے تھے. جیسے کہ کسی کا نام کالو ہوتا تو حضور اس کا نام گورے میاں کر دیتے تھے. ہے مثال حاشیے میں دیکھو, یہی ہوگی مثال. ہے مثال, کان اسمہ اسود فسما ہو ابیس. نہیں ہے مثال. ہاں تو یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی مثال لکھی ہے کہ اگر کسی کا نام اسود یعنی کالو ہوتا تو حضور اس کا نام ابیز رکھ دیتے یعنی گورے میاں رکھ دیتے تھے. اس طریقے سے. نمبر دو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ تغییر کا مطلب ہے اگر کسی کا برا نام ہوتا تو ایسا نام رکھ دیتے جس کے اندر کوئی برائی نہ ہوتی تھی, بغیر برائی کا نام رکھ دیتے تھے. جی.
عن بشير بن ميمون عن عمه مسلمة بن أخبري رضي الله عنه أن رجلا يقال له أسلم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمك؟ قال أسلم, قال بل أنت زرعة. رواه أبو داود رحمه الله.
یہ بشیر ابن میمون اپنے چچا جان سے نقل کرتے ہیں حضرت اسامہ ابن اخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. ایک وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اس وفد کے اندر ایک آدمی کا نام تھا اسرم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بھائی تمہارا نام کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میرا نام تو اسرم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسرم نام مناسب نہیں ہے, تمہارا نام زرعہ ہے. اسرم لیسرمنہا مصبحین کاٹنے کے معنی میں آتا ہے, کھیتی کاٹنے کے معنی کے اندر. تو یہاں اسرم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سلام کلام کاٹ دینا, درخت کاٹ دینا, بھلائی سے کٹ جانا, برکت سے کٹ جانا, گویا کہ اس طرح کا نام جس کے اندر دوسرے سے ہر طرح سے انقطاع ثابت ہوتا ہو, وہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کے بجائے کیا فرمایا؟ زرعہ کھیتی, کاشت کو لگانے کے معنی سے. اور اس میں کنایہ ہے جود اور سخاوت کی طرف، کہ زرعہ یعنی تم سخی ہو، تمہارے اندر جود مزاجی ہے. یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل جی. اب یہ چند نام کی تبدیلی کا یہ ایک نمبر انہوں نے لگایا، لیکن یہ تمام ناموں کی تبدیلی کی سند ذکر نہیں کی. اور مؤلف رحمہ اللہ نے آخر میں کیا فرمایا کہ میں نے اختصار کے لیے ان کی سند کو چھوڑ دیا. باقی یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام نام جو مناسب نہیں تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمائے. اس میں پہلا نام ہے آس، اصل میں یہ آسی کا مخفف ہے. آسی کے معنی آتے ہیں معصیت کا ارتکاب کرنے والا، اطاعت نہ کرنے والا، تابداری نہ کرنے والا. حالانکہ مومن کا شعار ہے اطاعت اور فرما برداری کرنا. دوسرا نام ہے عزیز، جس کے معنی آتے ہیں عزت، غلبہ، اور یہ اللہ تعالی کی صفت ہے. اور بندے کی شان ہے عاجزی اور خضوع. اسی لیے عزیز نام جس میں عزت اور غلبہ کا معنی نکلتا ہو وہ بندے کے لیے مناسب نہیں. عطلتن کے معنی آتے ہیں سخت مزاجی، سخت عادت، سخت کلامی، کھردرا مزاج. حالانکہ مومن کی صفت ہے نرم اور ملائم ہونا، اسی لیے عطلتن کا نام بدل ڈالا. شیطان والا نام بھی بدل ڈالا، اسی لیے کہ شیطان کا لغوی معنی ہوتا ہے خبیث ہونا، یا دور گہرائی میں جا کر کے گرنا، جل جانا، ہلاک ہو جانا، یہ سب شیطان کے لغوی معنی ہوتے ہیں. تو شیطان یعنی وہ ذات جو تمام برائی کی جڑ ہے، وہ اگر کسی کا نام رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبدیلی فرما دی. والحکم، حاکم کے معنی میں، اطاعت کے قابل، لائق نفاذ، جس کا حکم رد نہ ہوتا ہو. حالانکہ یہ صفت تو اللہ کی ہے، لا حاکم الا اللہ، اسی لیے حکم نام بھی حضور نے بدل ڈالا. ارے کوا نام بھی لوگ رکھتے تھے، گوراب کوا، تو حضور نے وہ کوا نام بھی بدلوا ڈالا. اسی لیے کہ کوے کا ایک معنی آتا ہے دوری، چلے جانا، تیز مزاج ہونا، یہ تو لغوی معنی ہو گیا. غربت اور اجنبیت، یہ بھی معنی نکلتا ہے. اور پرندوں میں خبیث پرندہ سمجھا جاتا ہے، مردار کھاتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غراب نام بھی بدلوا ڈالا. حباب نام رکھا تھا، کہتے ہیں کہ سانپ کا نام ہے، یا پانی میں کالے کالے رنگ کے کیڑے ہوتے ہیں ان کا نام ہے، یا شیطان کا نام ہے، اسی لیے حباب نام بھی حضور نے بدلوا ڈالا. شہاب نام بھی بدلوایا، فاتباہ شہاب، اسی لیے کہ یہ آگ کے شعلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے، اسی لیے نام بالکل مناسب نہیں ہے. ہاں اگر شہاب الدین رکھے تو جائز ہے. اب یہاں راوی نے یہ نہیں ذکر کیا، خطیب صاحب نے، کہ نام بدل کے حضور نے کیا رکھے، وہ یہاں روایت میں تذکرہ نہیں فرمایا. بہرحال یہ نام نامناسب تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام نام بدل ڈالے. معلوم ہوا کہ کسی کا بھی نام برا ہو تو وہ بدلوا ڈالنے کا. جی.
وعن
لوگ نام رکھتے ہیں ساسپین کے وزن پر یاسمین. یہ کوئی نام ہے؟ ساسپین ہوتا ہے نا چائے بنانے کی, اس کے وزن پر یاسمین. جی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, کوئی بے بنیاد بات چلانی ہوتی ہے نا, اور آدمی اس بے بنیاد بات کو اپنے ذمے لینا بھی نہیں چاہتا ہے, تو اس وقت کے اوپر الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ ایسا ہوا ہے, میرے خیال میں یہ ایسا ہے, میرا اندازہ ہے کہ ایسا ہے. حالانکہ منشا اس کا کیا ہے؟ بے بنیاد بات پھیلانا لوگوں کے اندر, لیکن وہ اپنے سر پر لے وے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ ماخوذ ہو جاوے. اسی لیے اس طرح کے جملے بولتے ہیں معول جملے, میرا اندازہ ایسا ہے, میرا خیال ایسا ہے, مجھے لگتا ایسا ہے, میں نے ایسا سنا ہے, میرے گمان میں ایسا ہے. اس طرح لوگ ہمارے عرف کے اندر غلط باتوں کو چلانے کے لیے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے کہا, یا یہ کہ ابو عبداللہ نے ابو مسعود سے کہا, تو ابو مسعود نے ابو عبداللہ سے کہا یا ابو عبداللہ نے ابو مسعود سے کہا کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زعامو کے بارے میں کیا سنا ہے؟ یعنی یہ جو لوگ اپنے کلام میں بولتے ہیں میرے خیال میں ایسا ہے, میرے زعم میں ایسا ہے, میرے ظن میں ایسا ہے, اس کے بارے میں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ یہ مرد کی بہت بری سواری ہے, یہ مرد کی بہت بری سواری ہے. دیکھو کتنی پیاری تعبیر ہے, یعنی ایسی سواری ہے کہ اس پر بیٹھ کر کے آدمی اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے زامو کے ذریعے سے. کہ بھئی آپ ابھی کیوں آئے, یہ تو آنے کا وقت نہیں تھا. تو کہا میں نے ایسا سوچا کہ آپ اس وقت فارغ بیٹھے ہوں گے اس لیے میں آ گیا. لے تجھے آنا تھا اور مقصد تیرا تھا, تو اس لیے تو نے زامو کو سواری بنایا نا, کہ میرا ایسا خیال تھا کہ آپ نیورے بیٹھے ہوں گے اس لیے میں آ جاؤں. یہ زامو کا مطلب. تو گویا بے بنیاد بات کو بیان کرنے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسری بات, کسی طرح ہیلے کر کے مقصود اور منزل تک انسان پہنچتا ہے. تیسری بات, جھوٹی باتیں پھیلانے کے لیے اس طرح کے جملوں کی مدد لی جاتی ہے. چوتھی بات, مشکوک اور تخمینے کی باتیں بتلانے کے لیے اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں جس میں جو ہے یقین نہ ہو, غیر صحیح, غیر قابل اعتماد بات, تو وہاں اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں. اس حدیث شریف سے یہ تعلیم ملی کہ بھائی جو بات پکی اور یقینی ثابت ہو ایسی ہی بات کو بیان کرنا چاہیے, اندازے سے, گمان سے, زعم سے اس طرح کی بات بیان نہیں کرنا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بیان کیا جاتا ہے, ایسا لوگ بول رہے تھے, ایسا لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے, اس طرح کی باتیں سنی سنائی آئی ہے, واٹس اپ پر ایسے میسج پھر رہے ہیں, اس طرح کے جملے, یہ سب زامو کی جڑیں ہیں, شاخیں ہیں زعاموں کی. تو بعض مرتبہ یہ لفظ یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر شک اور گمان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بے بنیاد باتوں کو، سنی سنائی باتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے، یہ اس حدیث شریف کا خلاصہ ہوا. اگر بات چلانی ہو تو یقینی بات سناؤ، لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب مت کرو، اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے. جی پتہ نہیں اپنے یہاں کیا عرف ہے اس طرح کی باتوں کے لیے. ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے تو وہاں احاطہ ملسری ایک احاطہ ہے باب قاسم سے داخل ہوتے ہی، تو اس طرح کی کوئی بے بنیاد بات چلتی ہے تو طلبہ کہتے ہیں یہ احاطہ ملسری کی روایت ہے، تو سمجھ جانے کا کہ یہ ٹھوکم ٹھوک ہے. ہمارے یہاں میں نے وہاں دابل میں اصطلاح بنوا رکھی ہے کہ کوئی اس طرح کی بات آوے تو کہتے ہیں کولر کی روایت ہے، یعنی پانی کے کولر پر جہاں طلبہ جمع ہوتے ہیں وہاں سے ٹھوکنا چلتا ہے ان کا، تو کہتا ہوں میں کولر کی روایت ہے. تو پتہ نہیں اپنے آپ لوگوں نے کیا اصطلاح بنا رکھی ہے اس کے لیے. جی یہاں ایک کھلا بات رہ گئی کہ حضرت ابو عبداللہ سے مراد ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی کنیت ہے. چلو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں کہ تم اپنے کلام میں اس طرح کے جملے مت بولو کہ اللہ چاہے اور فلانا چاہے. بھئی اللہ کی مشیت اصل چیز ہے، فلانا چاہے تو ایسا ہو جائے، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑنا بالکل مناسب نہیں ہے، چونکہ اس میں اللہ کے ساتھ بڑی بے ادبی کی بات پائی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شرک کا واہمہ پایا جاتا ہے. اصل مشیت اللہ کی مشیت ہے، اور اللہ کی مشیت والے معاملے میں بندے کی مشیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا. عام طور پر لوگ اس طرح کا جملہ بے اختیار بول لیتے ہیں، اللہ کی چاہت ہوگی نے میرے ابا کی چاہت ہوگی تو میرا رشتہ ہو جائے گا، اس طریقے سے لوگ بولتے ہیں. تو سیدھا سیدھا بولنی، اللہ چاہیں گے تو ایسا ہو جائے گا، تیرے باپ کو بیچ میں کیوں لاتا ہے کہ ابا چاہیں گے تو، اللہ چاہے نے ابا چاہے تو، ایسا کیوں بولتے ہو. ولیکن قولو، اگر بولنا بہت ضروری ہو تو پھر فصل کر کے بولو، ما شاء اللہ ثم شاء فلان، اللہ کی مشیت ہوگی پھر فلان صاحب کی مشیت ہوگی. تو اصل اللہ کی مشیت، اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے، اسباب عادیہ کے اعتبار سے، بتبع یعنی ماتحتی میں تاخر کے ساتھ مؤخر کر کے اس طریقے سے دوسرے کی مشیت بول سکتے ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تجھے گھر جانا ہے تو چھٹی، تو کہا اللہ چاہیں گے پھر حضرت محتمی صاحب کی بھی چاہت ہوگی تو بندے ناچیز کو گھر جانے کا موقع ملے گا یوم جمہوریہ کے موقع پر، اس طریقے سے. تو بیچ میں پھر کا فاصلہ کر ڈالیں، پھر کا فاصلہ کریں گے تو دونوں کے مرتبے میں فرق ہو جائے گا، گویا کہ اللہ اصل ہے اور حضرت بھی تبع ہے، ضمنن ہے، اس طریقے سے. تو دونوں کو الگ الگ کر کے، فصل کر کے، تقدیم اور تاخیر کے ساتھ بولنا چاہیے، ایک ساتھ بولنا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالی کی بندگی، تواضع، اور بحر توحید میں استغراق کا تقاضا یہی ہے، اللہ کے بلند مرتبے کا تقاضا یہی ہے کہ بس اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف رکھے. اور ایک روایت منقطع میں یوں آیا کہ ایسا مت بولو کہ ما شاء اللہ و شاء محمد، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر معلق کرنے سے منع کیا گیا تو پھر دوسرے کی چاہت کا تو کیا پھر اعتبار اس میں. کہیے مت کہو کہ اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، بلکہ کیا کہو کہ اللہ چاہے کوئی دوسرا چاہے یا نہ چاہے، اللہ چاہے پھر دوسرا چاہے کہ نہ چاہے، تو یہ ہو جائے گا. اس طرح بہت سے جاہل لوگ کیا جملہ بولتے ہیں، اللہ جانے نہ اس کے رسول جانے کہ یہ کیا ہوا، یہ بھی غلط عقیدہ ہے. یہ گویا کہ علم غیب میں نبی کو شامل کرنا ہوا، یہ جملہ غلط. اللہ جانے نے اللہ کے رسول جانے، اس طرح جو ہے لوگ بولتے ہیں، غلط جملے ہیں یہ. چلو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق کو سید مت بولو، اس لیے کہ اگر وہ کسی طرح کی سرداری رکھتا ہے تو تم نے تمہارے رب کو ناراض کر دیا. کیا مفہوم ہے روایت کا؟ اگر وہ منافق واقعی سید ہے، یعنی کسی طرح کا سردار ہے، یہاں نسب اور آل کا سر سید ہونا مراد نہیں ہے، تو پھر اس کی اطاعت ضروری ہو جائے گی، اور منافق کی اطاعت رب کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. اور اس کو منافق کو سید کہنا، سید بولنا، اس کی اطاعت کے ضروری ہونے کا اعتراف ہے، تو اس میں اللہ تعالی کی ناراضگی تمہارے لیے چھپی ہوئی ہے. پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہے، اگر وہ منافق کسی طرح کا سردار بھی ہوئے، مال اور جاہ والا بھی ہوئے، اور تم نے اس کو سید کہہ دیا تو تم نے تمہارے رب کو ناراض کر دیا، اور تم نے اس کو ایسا تعظیمی مقام دے دیا جس کا وہ حقدار نہیں ہے. تو کوئی منافق واقعی کسی طرح کا سردار ہو تب بھی مستقلاً اس کو اس طرح کا لقب نہ دیا جاوے، کبھی کبھی اس کے مقام اور مرتبے کو لحاظ میں، یعنی منافق نہ ہو لیکن یہ ہے کہ بے ایمان ہے اور کسی طرح کا دنیاوی عہدہ اس کے پاس ہے اور ہماری کوئی اہم دینی ضرورت ہے اور اس کے پیش نظر اس کو کوئی معزز لفظ سے یاد کرنا ہو تو محتاط انداز میں اس کو یاد کرنا چاہیے. اس کی ایک مثال میں نے حدیث ہرقل میں آپ کو بتلائی تھی، الہ عظیم روم اس کے اندر بتلائی گئی تھی. جی.
عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال وجلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جدا حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسمه، فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. قال ما أنا من غير اسما سماني أبي. قال ابن المسيب ما زالت فينا الحزونة بعد. رواه البخاري رحمه الله.
ہاں یہ عبد الحمید کیا فرماتے ہیں کہ میں حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑے مرتبے کے تابعی ہے، تو مجھے انہوں نے اپنے گھر کی ایک بات سنائی. ان کے والد ہیں مسیب کا، مجھے بیان کیا کہ ان کے دادا جان یعنی مسیب کے ابا سعید ابن مسیب ابن حزن، ان کے دادا جان کا نام حزن تھا، یہ مہاجرین میں سے ہیں. زمانے جاہلیت کے اندر قریش کے بڑے لوگوں میں سمجھے جاتے تھے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت مسیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں شرکت بھی کی تھی، تو کا ان کے دادا جان حزنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میرا نام حزنہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام حزنہ نہیں ہے بلکہ تم تو سہل ہو. ان کا نام حزن یعنی ٹینشن، غم. بعض لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، ان کے تو نام میں ٹینشن. تو کہا کہ ان کو حضور نے نام بدل ڈالا اور کر ڈالا سہل. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا نام بدلوں گا نہیں، میرے بابا نے میرا نام رکھا ہے، میں نہیں بدلوں گا. بس حضور کی اس بات کو انہوں نے رد کر دیا. تو دیکھو کتنا بڑا برا اثر ہوا اس کا. حضرت سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر ہمیشہ غم اور سختی رہتی ہے اس واقعے کے بعد. تو حضرت سعید ابن المسیب کو بڑا رنج تھا کہ دادا جان حضور کی بات مان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، میرے دادا جان نے حضور کی بات کو رد فرما دیا. تو اس کی نحوست یہ ہوئی کہ آج تک ہمارے خاندان میں ایک کے بعد ایک سختی، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک غم کی باتیں پیش آتی ہی رہتی ہے. اسی لیے بھائی کوئی اچھا مناسب مشورہ دیوے تو اس کو جو ہے مان لینا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے دادا حزن نے حضور کی بات کو قبول کیوں نہیں کیا. نمبر ایک، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام میں مضبوط نہیں ہوئے تھے، اسلامی اخلاق سے آراستہ نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طول صحبت میسر نہیں ہوئی تھی. صحابہ کی جو اخلاق بنے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طول صحبت کی بنیاد کے اوپر بنے عام متن. تو ابھی یہ نئے نئے تھے، اسی لیے ابھی ان کے اوپر صحبت بابرکات کا وہ رنگ نہیں چڑھا تھا، اسی لیے انہوں نے رد کر دیا. نمبر دو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزاج کے ہی سخت تھے، اور سخت مزاج لوگ جلدی سے لوگوں کی بات قبول کرتے نہیں ہیں. نمبر تین، شیطانی وسوسے میں وہ مبتلا ہو گئے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے انکار کر دیا قبول کرنے سے. شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو گئے تھے اس وجہ سے. دیکھو بعض لوگ ایسے، بعض صحابہ کا معاملہ ایسا رہا کہ وہ ادنا سی حضور کی صحبت ملی، یعنی کم وقت کی، اس کے اندر بھی وہ کمال کے مرتبے پر پہنچ گئے. ایسے کم ہیں، باقی زیادہ جو ہے ایک مدت صحبت میں رہنے کے بعد پھر ان کے اندر جو ہے اخلاقی کمال آیا. جی، ابو وہل وہب الجشمی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم، جشم ابن سعد کی طرف یہ منسوب ہے، اسی لیے ان کو جشمی کہا جاتا ہے. جشمی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمو باسماء الانبیاء، تو نبیوں کے ناموں پر سے نام رکھا کرو. الحمدللہ ہمارے گجرات والے اس میں بہت آگے، انبیاء کے نام رکھنے کے اندر، خصوصاً یہ جو ہمارا علاقہ ہے بروڑا سے لے کر کے واپی تک کا، ہمارے علاقے میں نبیوں کے نام عام ہے، عام متن یہ نام دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو مولانا ندیم صاحب تشریف لاتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم نبیوں کے نام پہ گجراتیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اتنے عام ہیں انبیاء کے نام الحمدللہ ہمارے یہاں، اور اللہ کی نظر میں بہت پیارے نام ہیں، عبداللہ، عبدالرحمن، یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، وأصدقها، اور اللہ کے یہاں ناموں میں سچے سب سے سچا نام حارس اور حمام ہے، سچائی کے اعتبار سے، چونکہ حارس کا معنی کیا، کمائی کرنے والا، اور ہر انسان روزی روٹی کی کمائی تو کرتا ہی ہے، حارس کا دوسرا معنی ہے مال جمع کرنے والا، اور ہر آدمی کچھ نہ کچھ مال تو جمع کرتا ہی ہے، حارس کا ایک معنی آتا ہے کاشت کرنے والا، اور انسانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کاشت بھی کرتا ہے، اسی لیے یہ نام ہے حقیقت پر مبنی نام، اسی لیے اس کو سچے ترین نام بتلائے گئے۔ اسی طرح حمام، یہ حمون سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں آتے ہیں قصد کرنے کے، اور تمام کے تمام انسان قصد تو کرتے ہی ہے، ارادہ تو کرتے ہی ہے، اسی لیے ان دونوں ناموں کو، حمام اور حارس کو، سچے ترین نام بتلائے گئے۔ تو ہر شخص قصد کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، اسی لیے واقعے کے اعتبار سے ان ناموں کو سچا نام فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر۔ اور اللہ تعالی کے نزدیک بہت برے اور ناپسندیدہ نام حرب، لڑائی، جیسے بعض لوگ نام رکھتے ہیں نا، ہلاکو خان، تلوار میاں، یہ نام رکھتے ہیں۔ وہ مرہ، اور کڑواپن، نام میں کڑواپن، تو پھر وہ کتنا کڑوا ہوگا اندازہ لگاؤ، مرہ، کڑواپن، یہ نام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ شرح فرماتے ہیں کہ اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے نام مبارک رکھنے کی ترغیب دی، پھر کسی کو اس میں عجب کا شائبہ ہو سکتا ہے، تزکیے نفس کا شائبہ ہو سکتا ہے، اسی لیے تھوڑا نزول فرمایا، اور فرمایا کہ بھائی عبداللہ اور عبدالرحمن نام رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، اس میں خضوع بھی ہے، اس میں عبدیت بھی ہے، پھر اس کے اندر بھی کچھ جو ہے شائبہ ہو سکتا تھا، تو اور زیادہ نیچے نزول فرما کر کے فرمایا کہ سچے ترین نام حارس اور حمام رکھو، اسی لیے کہ یہ نام کے سچا ہونے میں قطعیت ہے، اسی لیے حارس اور حمام نام رکھا کرو۔ جی، بیان اور اشعار کے بیان میں یہ باب ہے۔ بیان کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، کھولنا، بیان۔ نمبر دو، ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا، یہ بھی بیان کا معنی ہے، لغوی معنی۔ اصطلاح میں بیان کہتے ہیں معافی ضمیر کو ادا کرنا، معافی ضمیر کو ظاہر کرنا، اور دوسرے کو اپنے دل کی بات سمجھا دینا۔ دوسری تعریف، مقصود کو بلیغ ترین الفاظ میں ظاہر کرنا۔ تیسری تعریف، اپنے دل کی بات کو فصیح لفظوں میں بولنا۔ چوتھی تعریف، خلاصے کی، اپنے مقصود کو نہایت فصاحت اور دل کی گہرائی سے، صفائی سے پیش کرنا، یہ بیان کہلاتا ہے۔ تو بیان کے معنی وہ نہیں جو ہمارے اردو کا بیان ہے، کہ آج عصر کے بعد جو ہے شیخ کلن میاں کا بیان ہوگا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے بیان کا یہ لغوی معنی ہو گیا، اصطلاحی معنی ہو گیا۔ دوسرا لفظ ہے شعر، لغت میں اس کا معنی آتا ہے جاننا، سمجھداری، دانائی، فطانت، اس لیے شاعر کے معنی آتے ہیں عالم اور فطین. اصطلاح میں شعر کہتے ہیں موزون کلام، یعنی وزن پر آیا ہوا کلام. دیکھو کلام کے بھی اوزان ہے، یاد رکھنا. وہ مصباح اللغت میں دیکھنا، اوزان سب لکھے ہوئے ہیں. کلام کے بھی اوزان ہیں، اور اس وزن پر ہوگا تو شاعری ہوگی. ایسا تھوڑا کہ شاعری تم ٹھوک ڈالو نے کہو شاعری ہو گئی. وزن ہے، ان اوزان پر ہو تو شاعری کہلاتی ہے. اور بالقصد ہونا چاہیے تو موزون کلام، قافیہ بند کلام، اور قائل کہنے والا بالقصد وزن اور قافیے پر جو کلام کرے اس کو شعر کہا جاتا ہے. معلوم ہوا کہ اگر بالقصد نہ ہو، بلا قصد ہو، تو اس کو شعر کہا جاتا نہیں ہے. اسی لیے قرآن حدیث اس کو شعر نہیں کہہ سکتے، اس میں موزونیت ہے، لیکن وہ بغیر قصد کے. یہ ہیں اللہ تعالی کا کلام، اس لیے اس کو شعر نہیں کہہ سکتے. اب یہاں ایک مسئلہ سمجھو، ہر نبی کو اللہ تعالی نے اپنے زمانے کے حالات کے اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا. معجزہ ہوتا کیا ہے؟ معاشرے میں حاوی کسی چیز کے تسلط کو توڑنے کے لیے معجزہ ہوتا ہے. معاشرے میں حاوی کسی چیز کے تسلط کو توڑنے کے لیے معجزہ ہوا کرتا ہے. اب مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو پورے مصری معاشرے پر حاوی تھا، اس کا تسلط تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جادو کے تسلط کو توڑنے کے لیے عصا اور ید بیضہ عطا فرمایا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ فرعون کو ایسا جادو آتا تھا کہ اس کے یہاں ایک حوض تھا، وہ جادو ہی حوض تھا. کبھی کوئی معاملے میں مدعی اور مدعا علیہ جھگڑا لے کر کے آتے تھے تو وہ دلائل سے بات واضح نہ ہوتی تو مدعی اور مدعا علیہ کو حوض میں ڈلوا دیتا تھا. جو حق پر ہوتا تھا وہ ڈوبتا نہیں تھا، اور جو باطل پر ہوتا تھا وہ ڈوب جاتا تھا. ایسا جادوئی حوض تھا فرعون کے دربار کے اندر. اسی طریقے سے بطخ تھی اس کے پاس جادو کی ہوئی، وہ شہر کے کناروں کے اوپر گھومتی رہتی تھی. بطخ کو کیا چاہیے؟ پانی کے خابوچی ہے، تو پانی کے چھوٹے چھوٹے گھڑے جہاں رہتے تھے وہاں شہر کے اطراف میں وہ بطخیں رہتی تھی. کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کوئی دشمن آتا تو وہ بطخ چیخنے لگ جاتی تھی. ایسی جادوئی بطخیں فرعون کے یہاں سیکیورٹی کا کام کرتی ہے. جیسے کہ آج کے زمانے میں کتوں سے یہ کام لیا جاتا ہے، تو فرعون کے یہاں اس طرح کی بطخیں ہوا کرتی تھی، جادوئی بطخیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا اس جادو کے توڑ کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس زمانہ آیا تو میڈیکل سائنس اتنی ترقی کے اوپر تھا کہ جو بڑے بڑے فن طب کے ماہرین ہیں، بکرات اور ارسطو، افلاطون، بمبئی والے نہیں، وہ حکیم کی بات کر رہا ہوں، یہ سب اس زمانے کے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے. تو اس دور میں میڈیکل سائنس کا اتنا زور تھا، عجیب عجیب دوائیں دنیا میں ایجاد ہوتی تھی، لیکن وہ موت کی بیماری کی دوا ان کے پاس نہیں تھی. مادر ذات عیب کی دعا بیماری کی ان کے پاس کوئی دوا نہیں تھی. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا کہ جو ان ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے، حکیموں سے نہیں ہو سکتا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام چٹکی سے کرتے تھے. وہ ابری الاکمہ والابرص مادرزاد اندھے اور کوڑ والوں کو اللہ کے نام سے ہاتھ پھیرا دے دے اچھے ہو جاتے تھے. وہ احیی الموتا باذن اللہ, اور مردوں کو بھی آپ زندہ کر کے دکھلاتے تھے اللہ کے حکم سے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور آیا تو عرب کے اندر فصاحت لسانی, بلاغت کلامی اور اس کا اظہار اشعار کے ذریعے سے اور خطیبوں کے خطابوں کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا. ہر خاندان کے شعرا ہوا کرتے تھے, ہر خاندان کے خطیب ہوا کرتے تھے. وہ عجیب عجیب انداز میں اشعار میں خطبات میں اپنے خاندان کے مناقب فضائل, اپنے آبا و اجداد کے فضائل اور مناقب لوگوں کو بیان کرتے تھے. مینا کے اندر بھی یہی ہوتا تھا. جلالین میں آپ پڑھو گے کہ مینا کے اندر ایام حج میں مینا کے جو تین دن ہے کنکری مارنے کے, اس میں ایک ہی کام ہے مناسک میں سے جمرات کی رمی. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, نورے بیٹھے بیٹھے جلسے کرتے تھے, ہر خاندان کے الگ جلسے, اور ہر خاندان کے شاعر اور خطیب اپنے خاندان کے فسائل مناقب زوردار انداز میں بیان کرے. یعنی کہ اسٹیج سجتے تھے مینا کے اندر اس زمانے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. یعنی مناسک کے بڑے بڑے ارکان پورا کرنے کے بعد اب صرف جمرات باقی ہے نے, تو وہاں مینا میں بیٹھ کر کے پیدر من سلطان بدھ مت کرو, بند کرو یہ سر کہ میرا باپ ایسا تھا نے, خاندان ایسا تھا نے. یہ کذکرکم آباءکم, جس طرح آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اب اللہ کا ذکر کرو. اب کے بجائے رب رب کہو. یہ قرآن نے ان لوگوں کی اصلاح فرمائی. تو عربوں کے اندر, عرب معاشرے کے اندر یہ شعر گوئی خطابت بہت عام تھا, اس کا چرچا. اور جو آدمی کو یہ نہیں آتا اس کو وہ اجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ فصاحت و بلاغت سے لبریز قرآن مجید کا عطا فرمایا, جس نے ان لوگوں کے تمام فصیح و بلیغ کلام کو توڑ ڈالا, ان کے عجب کو توڑ ڈالا. لیکن عجیب اللہ کی قدرت, وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, ہم نے اپنے نبی کو شعر شاعری نہیں سکھائی اور نبی کے لیے شعر شاعری مناسب بھی نہیں. کیوں؟ تاکہ اشعار اور کلام الہی میں امتیاز ہو جاوے, تاکہ خطیبوں کے خطابات اور کلام الہی اور کلام نبوت میں امتیاز ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار نہیں سکھائے. اور بعض موقع پر جو حضور سے ظاہر ہوا وہ وہاں اپنی جگہ پر اس کا جواب آ رہا ہے انشاءاللہ. زمانے جاہلیت کے تین بڑے شاعر گزرے ہیں, اور بعض لوگوں نے تو لکھنے میں یوں کہہ ڈالا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک تین بڑے شاعر دنیا میں پیدا ہوئے کلام عرب کے. ایک ہیں ملک الدلیل دعا دے کے ساتھ, گمراہوں کا بادشاہ ملک الدلیل. کون امرا القیس, کبھی نام سنا کہ نہیں امرا القیس کا؟ دیوان متنبی ہے اپنی نصاب میں, کون سے درجے میں؟ پنجم میں. پڑھی آپ لوگوں نے پھر امرا القیس سے نا واقف ہو دیوان متنبی پڑھ کر کے بھی. تو امرا القیس ملک الدلیل. دوسرا ولید ابن ربیعہ عامری, لیکن بعد میں وہ ایمان لے آئے, اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اشعار کہنا چھوڑ دیا. کہنے لگے کہ بس سورہ بقرہ کافی ہے, کوئی اشعار کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا ایک نو عمر لڑکا تھا طرفۃ ابن العبد. یہ تین کہتے ہیں کہ اس دنیا کے بڑے منجھے مانے ہوئے ممتاز ترین شعرا میں سمجھے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلو
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ دو شخص مشرق کے علاقے سے تشریف لائے. یہ بنو تمیم کی ایک جماعت کا آنا مراد ہے, چونکہ وہ مدینہ سے جانب مشرق میں, تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس میں سے دو آدمی تھے, ایک کا نام تھا زبرقان ابن بدر اور دوسرے کا نام تھا عمر ابن احتم. یہ دو شخص مشرق سے آئے, فخطبا اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کیا. لوگوں کو ان کا انداز بیان بڑا عجیب و غریب لگا. ان کا انداز بیان, انداز خطابت آپس کا بڑا عجیب و غریب لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً بیان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جادو ہوتا ہے. جادو بیان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جادو ہوا کرتا ہے. اب سمجھو ایک بات کو, زبرق لال یا زرد رنگ کے, پیلے رنگ کے رنگے ہوئے کپڑے کو زبرق سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان کا نام ہے حسین ابن بدر سواد کے ساتھ, لیکن بڑے خوبصورت تھے, زرد رنگ کا عمامہ پہنتے تھے اور انہوں نے جوڑا بھی اس طرح کا پہننے کا معمول تھا, اسی لیے ان کا نام زبرق ہو گیا, ورنہ ان کا نام اصل ہے حسین. تو بازو کا رنگ لال ہوتا ہے تو کہتے ہیں لال گورو, اس طریقے سے. تو ان کے حسن یا عمامے یا کپڑے کی وجہ سے یہ ہو گیا. دوسرے صاحب ان کا نام تھا سنان ابن خالد. اب یہ دونوں نے آپس میں اپنے اپنے فضائل بیان کرنا شروع کیے, اپنے اپنے کارنامے بیان کرنا شروع کیے. پہلے زبرقان نے بیان کیا, میں نے ایسے کارنامے کیے, میں نے ایسے کام کیے, میرے میں ایسے کمال ہے, میرے میں ایسے اوصاف ہے. تو دوسرے صاحب نے ان کی برائی اس طرح ظاہر کی کہ ان کے سارے کارنامے ناقابل یقین ہو جاوے. سارے کارنامے کیسے ہو جاوے؟ ناقابل یقین. جیسے کہ مکالمے میں کرتے ہیں, اس طرح یہ دونوں نے آپس میں معاملہ کیا. تو ایک اپنے کارنامے, اپنے کمالات کو زوردار انداز میں بیان کر رہا ہے اور دوسرا ان کی تردید کر رہا ہے. تو ان کا اپنے کمالات کو ظاہر اور ثابت کرنا, ان کا تردید کرنا, اس کا انداز ایسا نرالا اور انوکھا تھا دونوں کا کہ صحابہ اس سے متاثر ہو گئے. بلکہ یہ تو کیا ہوتا ہے, دیکھو بعض مرتبہ جو ہے لوگ متاثر کرنے کے لیے ایسی سیٹنگ کر کے آتے ہیں کہ میں یوں بولوں گا تو جواب میں یوں بولنا, پھر یوں بولوں گا تو جواب میں یوں بولنا. اس طرح اپنی گفتگو سن کر کے سامعین اپنے سے متاثر ہو جائیں گے. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوا. تو زبرقان کہنے لگے, اللہ کی قسم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو سنان ابن خالد جو بول رہے ہیں نا, وہ خلاف واقعہ بول رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میں صاحب فضیلت ہوں, میں صاحب کمال ہوں, پھر بھی میرے کارنامہ اور کمال اور صفات کی یہ تردید کر رہا ہے نا, حسد کی وجہ سے وہ کر رہا ہے. تو امر نے یعنی سنان ابن خالد نے مزید دوبارہ اس کو زوردار انداز کے اندر جوابات دیے, گویا کہ یہ مذمت کرتا یہ تعریف کرتا, ایسا چلا دونوں کے درمیان میں. بعض کہتے ہیں کہ آج ایسا ہوا, کل دوسرے نے جواب دیا, اس طرح دونوں کی مخاطبت چلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا, ان من البیان لسحرا, بعض بیان جادو اثر ہوا کرتے ہیں. اب اس جملے کو سمجھو. اس جملے کے دو مطلب شراح نے بیان کیے. بعض اس کو محل مداح میں لے گئے, بعض اس کو محل ذم میں لے گئے. اگر یہ محل مداح میں ہے تو کیا معنی ہوگا؟ جس نمبر ایک, جس طرح جادو کے اثر سے کسی کا دل پلٹا جاتا ہے, اس طرح بعض بیان لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیتے ہیں. دوسرا مطلب, جس طرح جادو کے زور سے کسی کو باطل اور غلط کام کی طرف لے جایا جا سکتا ہے, اس طرح بعض بیان کے ذریعے سے بھی لوگوں کو باطل اور غلط کام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے. تیسری بات, انسان کے ذہن اور دماغ میں بعض بیانات کی وجہ سے تغیر پیدا ہو جاتا ہے. اب ذم والا معنی مراد لو. ذم والا یہ تو تعریف والا معنی ہو گیا, ان من البیانی لسحرنگا. اور میں شرح سے ہٹ کر کے ایک بات کہوں, ان من البیانی لسحرن کا مطلب کیا؟ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ انسان کو اس کی حیثیت سے بڑا ماننے لگتے ہیں. ایک آدمی کی ایک حیثیت نہیں ہے, لیکن بیان سن کر کے لوگ اس کو اس کی اصلی حیثیت سے زیادہ ماننے لگتے ہیں. جو واقعی بیچارہ کوئی اچھا ماہر فنی مدرس ہو, اس کا علمی مطالعہ سب کچھ ہو, لیکن بیچارے کو بیان کرنا نہیں آتا, تو لوگ اس کو مولانا کہنا بھی گوارا نہیں کرتے, فلانے مولوی ایسے. اور اگر کسی کو شاندار بیان کرنا آتا ہے, اگرچہ علمی کتابی استعداد میں کچھ لینے کا نہیں ہے میرے جیسا ہے, تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضرت العلامہ, حضرت شیخ الحدیث, حضرت محدث عصرہ, حضرت فقیہ الزمن, لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں. یعنی کہ جس کے اندر جو ہے صرف لفاظی ہو, تو اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دماغ پر ایسا جادو چلا دیتا ہے کہ لوگ اس کی حیثیت سے زیادہ اس کو مقام دے ڈالتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان من البیانی لسحر. ایک اور مفہوم بھی سمجھو اس کا. بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو جیب خالی کروانے والے ہوتے ہیں. یعنی لوگ بیان سن کر اتنے متاثر ہو جاتے ہیں, جتنے پیسے ہو مولانا کو ہدیے میں دے ڈالو, ان کے مدرسے میں چندے میں دے ڈالو. ایک مدرسہ کسی کا واقعی چلتا ہے, حقیقت میں ہے, ضرورت مند ہے, لوگ اس کو چندہ نہیں دیں گے, لیکن کوئی جو ہے شاندار بیان کر ڈالے نے, تو پھر وہ جامعہ بطن العلوم بھی اگر ہو اور شکم پور میں واقع ہو, تو ابھی لوگ جو ہے نا صرف جیب نہیں کباٹ خالی ہو جاوے, اتنے پیسے چندے میں اس کو دے ڈالتے ہیں. تو بعض بیان جادو اثر ہوتے, یعنی لوگوں کی جیب اور تیجوری اور بینک کے اکاؤنٹ خالی کروا ڈالے, ایسے بھی ہوا کرتے ہیں. ان من البیانی لسحرن. ایک اور توجہ بھی سمجھ لو, بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا رشتہ کر ڈالتے ہیں. ایسے واقعات بھی میرے اسٹاک میں ہے کہ بیان سنا تو اتنے متاثر ہوئے, ان کو لڑکی دینے جیسی ہے, یہ میری بیٹی کا مستقبل سنوار ڈالے گا, ان کو اپنے چھوکری دے ڈالے اور رشتہ کر ڈالتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ان من البیانی, بیان کا جادو ایسا چلا کہ کوئی پہلے کالی دینے تیار نہیں تھا, اب چاند بانو دینے تیار ہو گئے. اس طرح کا ان من البیانی لسحرن. تو یہ ہیں اس روایت کے جملے کا مطلب. تو خلاصہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی سمجھو کہ مدح فرمائی, اسی لیے کہ بیان جو ہے انسان کو اچھے اعمال کی طرف ابھارنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے, نیک کام کی طرف لے جانے کا بھی ذریعہ بنتا ہے, اور جس کو یہ فن آتا ہے دوسرے لوگ اس فن کو ادا نہیں کر سکتے, اس اعتبار سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی لیے فرمایا ان من البیانی, تو مضموم بھی مانا نکل سکتا ہے, یعنی محل ذم میں, اور محل مداح میں بھی اس کا معنی نکل سکتا ہے. دونوں طرح کا مفہوم ہے روایت کا. چلو ایسے بات یہ ہے کہ بھائی دین کی خدمت کی نیت سے اشاعت دین، حفاظت دین، اعلاء دین، احیاء سنت کی نیت سے فن بیان میں بھی مہارت حاصل کرنی چاہیے. آپ نے وہ شعر پڑھا ہے نا، تا مرد سخن نہ گفت باشد ہے بو ہنرش نہ ہفت باشد. جب تک انسان اپنی بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا وہاں تک اس کا عیب اور اس کا فن دونوں مخفی رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے. اسی لیے یہ فن بھی سیکھنا چاہیے. جی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعر میں سے بعض شعر حکمت بھرے ہوا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جس میں حکمت کی باتیں ہوتی ہے، علم کی باتیں ہوتی ہے، حلم کی باتیں ہوتی ہے، عدل و انصاف کی باتیں ہوتی ہے، اور برائی سے بچانے والی باتیں ہوا کرتی ہے. اسی لیے بھائی اشعار بھی بہت سے حکمت سے بھرے ہوئے ہوا کرتے ہیں، اسی لیے اشعار بھی کچھ خاص سیکھنے چاہیے. اب کم سے کم اتنا تو کر لو کہ اچھے شعرا کے اچھے اشعار یاد کر لو. جس زبان کے اشعار یاد کرو گے وہ زبان پر آپ کو عبور اچھا حاصل ہوگا. کسی بھی زبان میں مہارت تامہ عبور کاملہ حاصل کرنے کے لیے اس زبان کے کچھ اشعار اور کچھ لغات آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب آپ اردو کے شاندار جو ہے زبان دان بننا چاہتے ہو، متکلم بننا چاہتے ہو، تو اردو کے اچھے اچھے اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے. عربی میں آپ اچھا کلام کرنا چاہتے ہو تو عربی کے کچھ اشعار آپ لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہونے چاہیے. اور اچھے اچھے اشعار میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار بہت اچھے ہیں، غالب کے کچھ اشعار، اور ہمارے اکابر میں جو ایک خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام مجذوب کے نام سے چھپے ہوئے اشعار ہیں. اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گھڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے مرشد ثانی، ان کے اشعار، اور حضرت نے ان کے کچھ اشعار کی شرح بھی لکھی ہے عرفان محبت، فیضان محبت کے نام سے، تو وہ بھی بہت اچھے اشعار ہے اس کے اندر بھی. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ارمغان اہل دل اس نام سے مجموعہ ہے. حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے کلام ثاقب کے نام سے. تو اس طرح ہمارے اکابر کے بہت سے اشعار کے مجموعے ہیں، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اشعار 100-200 تو آپ لوگوں کو یاد کر ہی لینے چاہیے. یعنی کہ رکشہ کے پیچھے جو شاعری لکھی ہے وہ تم یاد کرتے پھرو اثر کے بعد، چلتی ہے رکشہ اڑتی ہے دھول. چلو یہی کوئی شعر ہے یاد کرنے کے کانڈے گئیں گے، اکابر کے اشعار یاد کرو. جی ایک رکشہ کے پیچھے میں نے پڑھا عجیب شعر لکھا تھا کہ کیا، پہاڑوں سے اولا گرا شبنم بن کر ٹوٹ گیا. یہی کوئی رکشہ کھڑی تھی، پہاڑوں سے اولا گرا شبنم بن کر ٹوٹ گیا. اب دیکھو اردو کی بھی ٹانگ توڑی کیا. پھر دوسرا مصرا، دھکار ہے تیری محبت کو جو دل تھا وہ بھی توڑ دیا. اب یہ دھکار کون سا لفظ ہوا، یہ گجراتی کو اردو میں چونٹایا کہ نہیں اس نے؟ تو یہ رکشہ کی شاعری ہوئی جس میں کچھ سواد ہوتا نہیں ہے، دم نہیں ہوتا ہے، ایسے اشعار ہے وہ تم یاد کرتے ہو. یہ سب جو میں نے نام بتلا ہے وہ اشعار یاد کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلام میں مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گئے. کلام میں مبالغہ کرنے والے ہلاک ہو گئے، یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اب سمجھو کون ہے کلام میں مبالغہ کرنے والے. نمبر 1، جو بتصنع بتکلف اپنے کلام یا تحریر میں الفاظ کی بھرمار کرتے ہو. نمبر دو, واقعی حقیقی باتوں سے ہٹ کر کے بتکلف بتصنع باتیں گھڑ کے کسی کے اوپر منسوب کر دیتے ہو. بھئی ایک بات کسی میں ہے نہیں, لیکن بتکلف بتصنع کہ جناب عالی پجامہ خالی ایسے ہیں ویسے ہیں تیسے ہیں اس طریقے سے, کیا ضرورت ہے؟ جتنی ان کی حقیقت ہے اتنا بیان کرو نا. یہ بتکلف بتصنع ان کو جو ہے بغیر دوری کے پتنگ ہوا میں اڑانے کا, یہ کائی کو چاہیے ایسا؟ یہ ہیں اس طریقے سے مبالغہ کرنے والے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سچا کلیمہ جس کو شاعر لبید نے کہا وہ کون سا کلیمہ ہے؟ الا کل شیء ما خل اللہ باطل, الا کل شیء ما خل اللہ باطل. یہ ہیں لبید شاعر کا بہترین شعر جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. وکل نعیم لا محالۃ زائل, دو مصرے مل کر شعر بنتا ہے نا, تو یہ ایک مصرا ہے. الا کل شیء ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. یہ مضمون قرآن سے ملتا جلتا ہے. قرآن میں ہے نا, کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہا, تو اس سے یہ ملتا جلتا یہ کلام ہے لبید کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ بہت اچھا کلام ہے لبید شاعر کا. جی
وعن عمرو بن شريد عن ابيه رضي الله عنه قال بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال, هل معك من شيء من يدري ابي السد شيء؟ فقلت نعم. قال هيه, فانشدته بيتا فقال هيه, ثم انشدت بيتا فقال هيه, حتى انشدته 100 بيت رواه مسلم رحمه الله.
الله اكبر. عمرو ابن شريد اپنے والد حضرت شريد رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو حضور نے دوران سفر مجھے کیا فرمایا, تم کو امیہ ابن ابی سلت کے اشعار میں سے کچھ یاد ہے؟ دوران سفر حضور نے پوچھا کہ تم کو امیہ ابن ابی سلت کے اشعار میں سے کچھ اشعار یاد ہے؟ ان کا نام ہے عبداللہ ابن ربیعہ, یہ قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے آدمی تھے. عبداللہ ابن ربیعہ ابن عوف ابن عقدہ ابن غیرہ ابن عوف ابن قیسی, قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والے تھے. یہ اہل کتاب سے دین سیکھتے تھے, دینداری کی بڑی باتیں کیا کرتے تھے اور بڑا دین ان کو حاصل تھا. کہتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے باسمی کا اللہم یہ لکھنے کے بانی یہی ہے, پھر ان سے قریش نے سیکھا. باسمی کا اللہم یہ سب سے پہلے لکھنے والے یہ ہیں امیہ ابن ابی سلت, اور پھر قریش میں اس کا رواج عام ہوا. کہتے ہیں کہ یہ آدمی
محمد الرسول الله.
اشهد ان محمد رسول الله
حي على الصلاه
والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بس مقام محمود الذي وعدت ورزقنا شفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یہ امیہ بن ابی سلط کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے پچھلی آسمانی کتابوں میں اور اہل کتاب سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا تو یہ بہت آرزو کرتے تھے کہ کاش کہ آخری نبی کا زمانہ مجھے مل جائے، میں ان کی صحبت میں رہوں، ان کی نصرت مدد کرو، ان سے فیض حاصل کرو. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو کہنے لگے کہ یہ بنو ثقیف میں سے نہیں ہیں، اس لیے میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا. اگر یہ بنو ثقیف میں سے ہوتے تو ان پر میں ایمان لاتا، حسد کے مارے ایمان نہیں لائے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی یہ چاہت تھی کہ جو آخری نبی کے بارے میں جو اخلاق انہوں نے آسمانی کتابوں میں پڑھے تھے اس کی روشنی میں ان کی آرزو تھی کہ مجھے ہی وہ آخری نبی اللہ بنائیں گے، کہ یہ سب اخلاق والا میں ہوں. پھر جب اس کو نبوت نہیں ملی تو انہوں نے حضور سے حسد کے مارے انکار کر دیا نبوت قبول کرنے کا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اشعار سے ایمان جھلکتا ہے لیکن اس کا دل کافروں والا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اشعار کو سننے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا. تو حضرت عمر ابن شرید نے کہا حضور مجھے آتے ہیں امیہ بن سلط کے اشعار تو میں نے سنائے، تو حضور فرمانے لگے ہی اور سناؤ. یہ ہی مفرد مرکب دونوں ہو سکتا ہے، بعض کے نزدیک یہ مفرد جملہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ مرکب ہے، جیسے کہ ماں ہیا تو ہیا ہے اور اخیر میں ہا وقف کے لیے بڑھائی گئی. تو کہا میں نے اور ایک شعر پڑھا، حضور نے فرمایا اور سنا، پھر میں نے اشعار سنائے، حضور نے فرمایا اور سنا، تو یہاں تک کہ میں نے حضور کو 100 اشعار سنا ڈالے. اب اندازہ لگاؤ کہ ان کو امیہ بن سلط کے کتنے اشعار یاد ہوں گے. اسی لیے کم از کم آپ لوگ 101 شعر تو عربی میں یاد کر ڈالو تاکہ کام آتے رہے. عربی اردو ملا کے 50-50 کر کے 100 کر ڈالو تو بھی بہت غنیمت ہے. دیکھیے اس حدیث شریف سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، غیر مسلم اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. یہ امیہ بن سلط ایمان نہیں لائے لیکن ان کے اچھے کام کی حضور نے تعریف فرمائی. نمبر 2، غیر مسلم کے نصیحت والے اشعار پڑھے جاوے، مسلمانوں کی حمایت کی وہ بات کرے تو اس کو سن لینا چاہیے اور اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے اور ایسے کلام کو سن بھی لینا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس موقع پر مدح فرمائی، تعریف فرمائی، ان کے اشعار سنے. اب ایک نازک مسئلہ سمجھ لو، یہ مسئلہ پہلے بہت زوروں پر تھا اور اب بھی بعض لوگ اس مسئلے کو بہت اچھالتے ہیں. وہ کیا ہے؟ میوزک کا مسئلہ، اور اسی کے قریب لگا ہوا ہے زمانے قدیم میں ایک مسئلہ تھا سماع کا مسئلہ. ابھی بھی بہت سی کہلانے والی مصنوعی خانقاہوں میں، حقیقی خانقاہ نہیں، جو بن بیٹھی خانقاہیں ہیں اور جو ہے درگاہوں پر سما کے رواج ہے اور لوگ اس کو بڑا نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور اسی سے میوزک پھر تبلے سارنگی بینڈ باجے اور اب تو اس کے نئے نئے آلات ایجاد ہو چکے وہ سب چیزیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے اس کا ممنوع ہونا معلوم ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ, اور لَهُوَ الْحَدِيثِ کے اندر اس کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ لَهُوَ الْحَدِيثِ سے میوزک اور باجے مراد ہے. اسی طریقے سے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ سورہ نجم کی آخری آیت, اس کی بھی ایک تفسیر ہے وَأَنْتُمْ مُغْنُونَ کہ تم لوگ گنا سنتے ہو گنا کے اندر مشغول ہوتے ہو. اسی طریقے سے حدیث تابعین کا قول ہے کہ گنا سے شہوت بھڑکتی ہے اور انسان کی مروت اور دینداری خطرے کے اندر پڑ جاتی, انسان کے اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے. اسی لیے اس کی طرف جو ہے توجہ نہیں دینی چاہیے. قدیم زمانے کے اندر جو ہمارے بعض اکابر سیما کے قائل تھے تو انہوں نے کئی شرطیں لگائی, وہ تمام شرائط آج کے میوزک یا سیما میں ہرگز نہیں ہے, اس لیے اس کی جواز کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. نمبر ایک, اشعار سیما کے اندر ایسے ہو نظم میں کہ جس کے ذریعے سے دل کے اندر وجد اور جوش پیدا ہو عبادت کے واسطے, اللہ کی محبت کے لیے, نبی کے عشق کے لیے. نمبر دو, بے ریش لڑکوں سے ایسی مجلس میں اختلاط نہ ہو اور بے ریش لڑکوں سے ایسے اشعار نہ پڑھائے جائے. نمبر تین, ایسی محفل میں عورت کا بالکل وجود نہ ہو. نمبر چار, بینڈ باجے تبلا سارنگی نہ ہو. نمبر پانچ, آخرت کا تذکرہ اس میں ہو. نمبر چھ, سننے والے سنانے والے ریاکار نہ ہو, دنیاوی اغراض سے نہ ہو, نیت خراب نہ ہو. اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر مسئلہ لکھا ہے, اگر کوئی شخص تنہائی میں وحشت دور کرنے کے لیے اشعار پڑھتا ہو تو اس کی گنجائش دی جائے گی. بس یہی حال ہے نعت نظم وغیرہ اس طرح اتنی قیودات کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے, باقی اس کے اندر دوسرے مقاصد ہو جیسے کہ عام متن میوزک میں باجوں میں گنا میں, یہی دوسرے خرابیاں ہوتی ہے شہوت بھڑکانے والے فانی عشق کے اشعار اور اس میں جو ہے میوزک گانا بجانا, اسی لیے اس سے احتراز ہی ہے اور یہ میوزک کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی. آگے مزید روایتیں آ رہی ہیں اس موضوع پر.